بیدار ہو
اے محبہ حسین ابن علی بیدار ہو آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات على محمد وآل محمد. قدر محترم ہماری گفتگو امام زمانہ کے حوالے سے ہو رہی ہے اور پہلے مرحلے میں ہم نے وہ باتیں عرض کی کہ جو مسلمانوں کے درمیان اتفاقی ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اب ہم وہ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ جس میں مکتب اہل بیت کو خاص امتیاز حاصل ہے اور دیگر مکاتب فکر کو ان باتوں پر کچھ اعتراض ہیں، کچھ سوالات ہیں، کچھ ریزرویشنز ہیں، کچھ شکوک و شبہات ہیں. کچھ باتیں ہم کر چکے ہیں، کچھ باتیں اور کر لیتے ہیں جتنا موقع میسر ہے. ظاہر ہے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے اور اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے اور مسلسل لکھا جا رہا ہے اور نئی نئی تحقیق اس پہ کی جا رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسانیت کا مستقبل اس سے وابستہ ہے. دیکھیں، عقیدہ مہدویت جو ہے یہ انسانیت کو مایوسی سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ پہلے ہی دنیا میں جو حالات ہیں اس کی وجہ سے انسان اپنے مستقبل سے کافی مایوس ہے اور ہر طرف اس کو تباہی اور بربادی کے آثار نظر آ رہے ہیں. صرف اگر آپ اسلحہ کو دیکھ لیں کہ جو انسان نے ایجاد کیا ہے، تو صرف ایک ملک کے پاس، امریکہ کے پاس اتنا اسلحہ موجود ہے کہ اس پوری دنیا کو 20 مرتبہ نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے، مور دین 20 ٹائمس وائپ آؤٹ کرنے کے لیے. اتنا اسلحہ صرف امریکہ کے پاس ہے. تو انسان خوفزدہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں جو تباہی ہوئی، دوسری جنگ عظیم میں جو تباہی ہوئی، اگر خدا نہ خواستہ ایک اور جنگ عظیم ہو جائے تو انسانیت جو ہے وہ اسٹون ایج میں نہیں جائے گی. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ انسان جو ہے وہ واپس پتھر کے دور میں چلا جائے گا، اور جب پتھر کے دور میں انسان جائے گا تو امام زمانہ گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار ہاتھ میں لے کے آئیں گے اور دنیا کو فتح کر لیں گے. یہ تھیوری صحیح نہیں ہے. پہلی بات تو یہ عرض کروں کہ اگر تیسری عالمی جنگ ہو گئی خدا نہ خواستہ، تو دنیا اسٹون ایج میں نہیں جائے گی، دنیا ایکسٹنکٹ ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اتنا اسلحہ ہے انسانوں کے پاس. اور امام زمانہ اس وقت نہیں آئیں گے کہ جب انسان اسٹون ایج میں چلا جائے گا. یہ تو پھر خدا کے نظام کی کامیابی نہیں ہوئی. اگر انسان جس وقت انتہائی ترقی یافتہ ہے، جب انسان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، نالج ہے، انسان ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے، جب انسان اتنا ایڈوانس ہے، تو اس وقت خدا کا نظام نافذ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ مثلا انسان جب تمام تر ترقی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور جب وہ واپس اسٹون ایج میں چلا جائے پھر خدا کا نظام کامیاب ہو، یہ تو کامیابی کی بات نہیں ہوئی نا۔ دیکھیں، ایک بہت بڑا پہلوان تھا، ایک بہت بڑا ریسلر تھا جس کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکا، لیکن وہ حالات ایسے ہو گئے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی، فرض کریں کرونا ہو گیا، اب وہ جناب وینٹیلیٹر پہ چلا گیا۔ اب جب وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، آپ نے جا کے اس کے کندھے کو دبایا، آپ نے کہا 1 2 3 اب میں جیت گیا۔ تو وہ کہے گا پہلے آتے جب میں رنگ میں ہوا کرتا رہا، ابھی تو میں وینٹ پہ ہوں۔ تو یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ تو خدا کے نظام کو اس وقت کامیاب ہونا چاہیے جب مادی نظام بھی عروج پر ہو، اور ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا کہ انسان اپنے علم کے مطابق ترقی کے عروج پر ہوگا، اور جو الہی نمائندہ آئے گا وہ اس سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا۔ اور روایت میں بھی یہ بات ہے کہ انسانی ترقی جو ہے وہ اس کے 27 درجے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک روایت میں ہے کہ انسانی عقل کے کمال کے 27 درجے ہیں، 27 لیولز ہیں، اور جب امام تشریف لائیں گے تو اس وقت انسانیت 4th درجے پہ ہوگی، صرف 4th درجے پہ۔ یہ ساری ترقی جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی، اس سب ملا کر 4th درجے پر ہوگی، اور جب امام تشریف لائیں گے تو انسانی عقل کو اس 27th درجے تک پہنچائیں گے۔ نہ اسلام ان تمام ترقیوں کے کا مخالف ہے، اور نہ مکتب اہل بیت میں ایسی کوئی چیز ہے۔ تو امام جب تشریف لائیں گے دنیا بہت ایڈوانس ہوگی۔ بہرحال جو اعتراضات ہیں، جو ریزرویشنز ہیں لوگوں کے، وہ اپنی جگہ۔ کچھ چیزوں کو میں بیان کر چکا ہوں، کچھ چیزوں کو میں چھوڑ بھی رہا ہوں وقت کے مطابق۔ تو یہ جو اعتراض ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو ایک روشن مستقبل کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایک آپٹیمسٹک اپروچ ہے آپ کی، ایک ہے نا پیسیمسٹک اپروچ ہوتی، مایوسانہ اپروچ، ایک ہے آپٹیمسٹک اپروچ کہ آپ پر امید ہیں، مایوس نہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بات میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا نا، کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شیعہ چونکہ ہر دور میں کٹتے رہے، مرتے رہے، لٹتے رہے، پٹتے رہے، تو انہوں نے ایک تھیوری بنا لی۔ تو اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ یہ تھیوری صرف شیعوں کی نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کی۔ لیکن اگر آپ شیعیت کی بات کریں تو یہ حقیقت ہے کہ ان تمام نامساعد حالات کے باوجود اگر شیعہ مایوس نہیں ہوئے تو اس کی وجہ یہ تصور مہدی ہے۔ اس پہ ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی۔ جب ایران میں انقلاب آیا تو اسرائیل میں ایک کانفرنس ہوئی کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، یہ شیعہ کون ہیں؟ اسلام میں چونکہ شیعت کا تعارف دنیا میں نہیں تھا، اتنا لوگ نہیں جانتے تھے، جانتے ہوں گے بڑے اسکالرس لیکن ذرا لوگ اس سے واقف نہیں تھے۔ تو امریکہ میں، یورپ میں اور ملکوں میں اس موضوع پہ بڑی کانفرنسیں ہوئیں، لیکچرز ہوئے، سیمینارز ہوئے۔ میرے اپنے استاد تھے ڈاکٹر حسین محمد جعفری، جن کی کتاب تھی اوریجن اینڈ ارلی ڈیولپمنٹ آف شیعہ اسلام۔ تو وہ کہتے ہیں میں خود امریکہ میں تھا جب انقلاب آیا، تو میرے بہت سارے لیکچرز ہوئے مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف فورم میں، کیونکہ ان کی کتاب ہی تشیع کے اوپر تھی، تو ان کو بہت دعوت دی جاتی تھی۔ تو دنیا میں ہر جگہ یہ ہوا۔ اسرائیل میں کانفرنس ہوئی کہ یہ شیعہ کون ہوتے ہیں اور یہ انقلاب کیسے آ گیا۔ تو ایک بڑے اسکالر نے ایک مقالہ پیش کیا جس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو، شیعہ وہ ہیں جو دو پروں سے اڑتے ہیں اور دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اچھا ہر پرندہ دعا پروں سے اڑتا ہے اور دعا آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن ان میں سے ایک پر سرخ ہے اور ایک پر سبز ہے، ایک آنکھ سرخ ہے اور ایک آنکھ سبز ہے۔ یہ سرخ پر اور سرخ آنکھ جو ہے یہ ہے شہادت کی آنکھ۔ ہر دور میں پٹتے رہیں، لٹتے رہیں، کٹتے رہیں، جو ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو سبز آنکھیں اور سبز پر ہے، یہ وہ ہے جو ان کو ان تمام نامساعد حالات میں مایوس نہیں ہونے دیتی، اور وہ ہے تصور امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف۔ تو تاریخ میں شیعہ مایوس نہیں ہوئے کبھی، لیکن ہم تو اپنا یہ کانسیپٹ جو ہے وہ پورے عالم اسلام کو بلکہ پوری انسانیت کو شیئر کر رہے ہیں کہ یہ تصور صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے کہ انسانیت ان تمام حالات کو دیکھ کے مایوس نہ ہو، مستقبل جو ہے اس دنیا کا وہ مظلوموں کے ہاتھوں میں ہے، اور ظالموں کا نظام جو ہے وہ نیست و نابود ہونے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق امت کی تیاری سے ہے، امت کی آمادگی سے۔ تو ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور انتظار کو بعض اوقات برا بھی سمجھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے جگہ کہا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو۔ اب یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، اگر انسان منتظر فردا ہو، فردا یعنی کل، ٹمارو، ان کا تصور یہ ہے کہ مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو گئی، شیعوں کو نہیں کہا انہوں نے، اوورال مسلمانوں سے کہا کہ تمہاری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ تم انتظار میں ہو کہ کوئی آئے گا اور وہ تمہیں نجات دلائے گا۔ تو اس تصور کے اوپر بہت تنقید ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، یعنی کچھ کر نہیں رہے ہیں آپ۔ اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس انتظار کو آپ افضل العبادہ قرار دے رہے ہیں، آپ کریں گے بہترین عبادت ہے، روایت ہے ہمارے کہ افضل العبادہ الانتظار الفرج، کہ امام زمانہ کا انتظار فرج یعنی کشائش، یہ جو اس وقت امت تنگی کے اندر ہے اس تنگی سے باہر نکلے گی اور اس کو فرج اور کشائش حاصل ہوگی، تو اس فرج اور کشائش کا انتظار بہترین عبادت ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں بہترین عبادت تو نماز ہے، بہترین عبادت تو روزے ہیں، بہترین عبادت تلاوت قرآن ہے، بہترین عبادت طواف کعبہ ہے، بہترین عبادت تسبیح الہی ہے۔ یہ انتظار بہترین عبادت سمجھ میں نہیں آتی بات، انتظار بہترین عبادت کیسے؟ تو دیکھیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سا انتظار ہے جو بہترین عبادت ہے۔ یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہمیں انتظار کی مختلف قسمیں سمجھ میں آ جائیں کہ انتظار کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک انتظار وہ ہوتا ہے جو مایوسی کے ساتھ ہوتا ہے، مایوسی والا انتظار۔ کوئی انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب یہ مثلا 2 مہینے چل سکتا ہے، 6 مہینے چل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں چلے گا، تو وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے اور اپنی موت کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کی مایوسی بڑھتی جاتی ہے، اس کی مایوسی بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے ہی کسی مجرم کو عدالت نے کہہ دیا ہے اس کو پھانسی دے دی جائے، سزائے موت دے دی جائے، اور طے پا گیا فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس کو ٹانگ دیا جائے گا۔ اب جیسے جیسے وہ دن نزدیک آتا رہتا ہے ویسے ویسے اس انسان کے اندر مایوسی بڑھتی جاتی ہے، وہ بھی انتظار کر رہا ہے اس تاریخ کا لیکن مایوسی کے ساتھ کر رہا ہے، یہ ہے مایوسی والا انتظار۔ تو مایوسی والا انتظار جو ہے وہ بہترین عبادت تو نہیں ہو سکتا، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو پہلی بات تو یہی ذہن میں رہے کہ امام علیہ السلام کا انتظار مایوسی والا انتظار نہیں، اب آئیے امید والا انتظار، جس انتظار کے اندر امید بھی ہو، فقط مایوسی نہ ہو. ایک طالب علم نے امتحان دیا، اگر خراب امتحان دیا ہے تو مایوسی کے ساتھ انتظار کرے گا رزلٹ کا، بلکہ چاہے گا رزلٹ ہی نہ آئے، میری کاپی کھو جائے، بورڈ آفس میں آگ لگ جائے. لیکن اگر کسی طالب علم نے اچھا امتحان دیا ہے تو اس کو انتظار ہے، رزلٹ کا انتظار، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس تاریخ کو رزلٹ آئے گا اس کے بعد میں اگلی کلاس میں جاؤں گا، یعنی اس کی ترقی، تکامل، اگلے مرحلے میں جانے کا دار و مدار اس نتیجے سے ہے. تو اس نتیجے کا وہ شدت کے ساتھ منتظر ہے اور امید کے ساتھ منتظر ہے، کہ امید والا انتظار ہے. لیکن اس امید والے انتظار میں اس کا کوئی مزید رول نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتا. دیکھیں، جو لکھ کر آ گیا امتحان میں آ گیا، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. دعا کر سکتا ہے، یا اللہ اے گریڈ آ جائے، اے ون گریڈ آ جائے، یا اللہ کھٹمنڈو کو انڈیا کا دارالخلافہ بنا دے، کیونکہ یہی لکھ کر آ گیا امتحان میں. وہ تو کر کچھ نہیں سکتا، اس کے اندر حرکت نہیں ہے، عمل نہیں ہے، فقط انتظار ہے. بے شک امید ہے، لیکن فقط انتظار ہے، امید والا ہے انتظار. ایک انتظار اس سے آگے، جس کے اندر امید بھی ہے، امید کے ساتھ ساتھ حرکت بھی ہے. مثال کے طور پر ایک کسان ہے، اس نے فصل اگائی، محنت کی، کاشت کی، ہل چلایا، بیج لگایا، پانی ڈالا، کیئر کیا، جو کچھ کرنے کے بعد اب وہ فصل تیار ہو گئی. اب وہ اس کی کٹائی کا انتظار کر رہا ہے کہ بالکل ریڈی ہو جائے تو میں اس کی کٹائی شروع کروں. اچھا، یہ کٹائی ہوئی نہیں ہوتی، اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے. اس کی تیاری ہوتی ہے باقاعدہ، کہ کٹائی ایک پورے پروسیس کا نام ہے. تو اس کی تیاری کی جاتی ہے پہلے سے. یہ وہ انتظار ہے جس کے اندر امید بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے، حرکت بھی ہے. یہ انتظار پہلے والے انتظار سے بہتر ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ امام زمانہ کا انتظار جو ہے، جس کو افضل العبادہ کہا گیا ہے، وہ کون سا والا انتظار ہے؟ یقیناً یہ مایوسی والا انتظار نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ امید والا انتظار ہے. لیکن امید کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ حرکت، کچھ پیش رفت، کچھ کوششیں، کسی عمل کی ضرورت ہے. پھر اس کو کہیں گے افضل العبادہ. بے شک نماز بھی بہت فضیلت والی چیز ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، طواف کعبہ، تلاوت قرآن، یہ سب نیک چیزیں ہیں. لیکن امام علیہ السلام کے زمانے غیبت میں انتظار کی کیفیت کو جن روایتوں میں بیان کیا گیا ہے ائمہ علیہ السلام سے، ان کے اندر امام کے انتظار کو نماز سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے، طواف کعبہ سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے، تلاوت قرآن سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے، بلکہ جہاد سے تشبیہ دی گئی ہے. کہ امام کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے ان کے کیمپ میں، میدان جنگ میں موجود ہو، ان کے ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے کیمپ میں موجود ہو. جیسے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے میدان جنگ میں تلوار چلانے والا ہو. کوئی پانچ چھ مختلف طرح کی تعبیریں آئی ہیں اس کے لیے، ان سب کا تعلق جہاد سے ہے، ان سب کا تعلق جہاد سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانۂ غیبت میں ایک منتظر امام جو ہوتا ہے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے. زمانۂ غیبت میں ایک منتظر امام جو حقیقی منتظر امام ہے، وہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ ہی نہیں سکتا وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس ظہور پر نور کے لیے راہیں ہموار کرنا ہے. کوئی ایک چھوٹا سا پروگرام ہو، کوئی ایک مجلس ہو، مثلا یہ مجلس ہو رہی ہے، اس مجلس کا ایک وقت ہے شروع ہونے کا 9 بجے فرض کریں، تو 9 بجے اگر اس مجلس کا وقت ہے تو اس سے کئی گھنٹے پہلے کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر 9 بجے مجلس شروع ہوتی. یہ تو امام بارگاہ ہے، یہاں بہت ساری چیزیں ریڈی بھی رہتی ہیں ظاہر ہے، لیکن ایک مجلس جو ہمارا آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں، اکثر لوگ کرتے ہیں نا، ایک مجلس ہم اور آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں تو اس ایک مجلس کے لیے کتنی تیاری کی جاتی ہے، کتنا کام کیا جاتا ہے، کتنے پہلے سے کام شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ پہلے والے کام نہ کریں تو ٹائم پہ مجلس ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو جب تک آپ یہ مقدماتی امور انجام نہیں دیں گے وہ کام نہیں ہو سکتا. تو زمانۂ غیبت میں ایک منتظر امام کا جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان مقدمات کو فراہم کرے، یعنی امام علیہ السلام کی آمد کے لیے راہیں ہموار کرے. دیکھیں راہیں ہموار نہیں ہیں اس وقت. کیا راہیں ہموار ہیں؟ امام کہاں تشریف لائیں گے؟ کہاں اعلان ہوگا؟ خانہ کعبہ میں. خانہ کعبہ مکے میں ہے، مکہ سعودی عرب میں ہے. سعودی عرب پر کس کا کنٹرول ہے؟ جن لوگوں کا کنٹرول ہے کیا وہ امام کو ویلکم کرنے والے ہیں؟ اس کا بیان تو پہلے آ چکا ہے کچھ عرصے پہلے. تو ابھی تو راہیں ہموار نہیں ہیں، ابھی تو راہوں میں پتھر ہیں، راہوں میں کانٹے ہیں. تو زمانۂ غیبت میں انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انتظار میں بیٹھیں گے، امام خود ہی تشریف لائیں گے اور پھر اپنے راستے کے سارے پتھر خود ہی ہٹائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہی تو یہ امت کرتی رہی ہے پچھلے دنوں، اور حجت خدا کو تنہا چھوڑ دیا اس نے، اور ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو زندانوں میں ڈال دیا گیا. یہی ہوا نا، امت مطمئن بیٹھی رہی. یعنی جس امت کا امام 14 سال تک قید میں رہے، 14 سال تک امام قید میں ہے اور امت مطمئن ہے باہر، امت اپنے کاموں میں مصروف ہے. بھائی تمہارا امام، تمہارا لیڈر، تمہارا ولی امر، تمہارا ولی نعمت دشمن کے قبضے میں ہے، قید خانے میں ہے، زندان میں ہے، اور تم مطمئن ہو؟ یہاں تک کہ اسی زندان میں ان کو شہید کر دیا گیا زہر دے کر، اور ان کے جنازے کو بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا کہ معاذ اللہ کوئی نماز جنازہ بھی نہ پڑھے. اب جب اس جنازے کو بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا، اب شیعوں کی غیرت جاگی، ارے ہمارے امام کا جنازہ اس طرح رکھا ہوا. اب کچھ لوگ نکل کر آئے اور انہوں نے آ کے بائی فورس اس جنازے کو لیا اپنے قبضے میں، اور پھر لے جا کے اس کو دفن کیا، اور اس کے بعد یقیناً مطمئن ہو گئے ہوں گے، چلے ہم نے بڑا اہم کام کر لیا، ہم نے اپنے امام کے جنازے کو دفن کر دیا عزت و احترام کے ساتھ. کربلا میں تو دفن بھی نہیں کیا گیا، اس لیے ہم نے بہت اہم کام کر دیا، پھر مطمئن ہو کے سو گئے. تو جس امت کا امام 14 سال سے اس کے رابطے میں نہ ہو، وہ امت کیسے مطمئن رہ سکتی ہے؟ اور اگر وہ امت مطمئن ہے اور امت کوئی احتجاج نہیں کر رہی ہے، امت کوئی کوشش نہیں کر رہی ہے، امت کوئی حرکت نہیں کر رہی ہے، یہی تو بے حسی ہے اور کیا ہے. یہ بے حسی تو ہوتی ہے امت کی، جس کی وجہ سے امام کو قید میں جانا پڑتا ہے، امام کو قتل ہونا پڑتا ہے. اگر امت میں بے حسی نہ ہوتی تو کربلا کا واقعہ کیوں پیش آتا؟ جب تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اصلاح کہاں ہوتی ہے؟ اصلاح وہاں ہوتی ہے جہاں خرابی ہو. جہاں خرابی ہوگی وہیں اصلاح کریں گے نا. اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ پہلے ہی دیکھیں گے کیا چیز خراب ہوئی. ریڈیئیٹر خراب ہوگا تو ریڈیئیٹر والے کے پاس جائیں گے، بجلی کا مسئلہ ہوگا تو الیکٹریشین کے پاس جائیں گے، جو بھی جس چیز کا مسئلہ ہوگا، بیٹری کا مسئلہ ہوگا تو بیٹری والے کے پاس جائیں گے. ایسے ہی ہے نا، جہاں خرابی ہوگی وہیں اصلاح کریں گے. امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے نکل رہا ہوں. یعنی امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ خرابی کہاں ہے، امت کے اندر خرابی ہے. اصل تو خرابی کا جڑ یزید ہے، یزید کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکے ہیں وہ، لیکن جب نکلنے لگے نا تو پہلا جملہ یہ فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کرنے نکل رہا ہوں. یعنی حسین یہ سمجھتے ہیں کہ خرابی اس امت کے اندر ہے، اگر امت کے اندر یہ خرابی نہ ہوتی تو یزید جیسا فاسق فاجر زانی شرابی کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا، تمبورے بجانے والا، گانے سننے والا امیر المؤمنین بن کر نہ بیٹھتا اور یہ امت قبول نہ کرتی اس کو. اگر کسی معاشرے پر ظالم مسلط ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت نے، اس قوم نے اس ظالم کو قبول کیا ہے، اس ظالمانہ نظام کو قبول کیا ہے اور امت اس کے خلاف مزاحمت نہیں کر رہی ہے، امت کچھ نہیں کر رہی. تو امام اگر غیبت میں ہے تو شیعہ مطمئن کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ انتظار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دعا کر لیں اللہم اجل ولیک الفرج، بار اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما. خوب، ظہور میں تعجیل میں ایک ہمارا اور آپ کا کنٹریبیوشن ہے نا، اس کے بغیر تعجیل نہیں ہو سکتی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب دیکھتے ہیں کہ حالات مثلا خراب ہو رہے ہیں، شیعوں کی کلنگ ہو رہی ہے، بم کے دھماکے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، حالات ذرا ایک دم خراب ہو جاتے ہیں بعض اوقات. گزشتہ 20-25-30 سال میں بار بار اس طرح کے واقعات میں کراچی میں، دیگر شہروں میں، ایک دم امام یاد آتے ہیں ہمیں، مولا تشریف لے آئیے، ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا ہے، اتنے لوگ شہید ہو گئے، اتنے جنازے ہم نے اٹھا لیے اور ہمارے کاندھے دکھ گئے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے. اس طرح کے کلام بھی ہے کسی کا. گویا ہم امام کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ مولا یہ جو حالات ہیں یہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں اور ان میں ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، ہم اپنے نالائقی کے سبب ان حالات کا مقابلہ کر نہیں پا رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیے اور آپ ہمیں ان تمام مشکلات سے نجات دلائیے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو عرض کروں، امام علیہ السلام اس کام کے لیے تشریف نہیں لائیں گے، کیٹیگوری کے لیے کہہ رہا ہوں. یعنی امام ہمارے حصے کا کام کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. امام جب تشریف لائیں گے، جب ہم امام کے حصے کا جو کام ہے اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں گے. یعنی امام کسی اور چیز کے منتظر ہیں، امام منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں، امام منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں. منتظر انتظار کرنے والا، منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم امام کا منتظر ہیں، امام ہمارے منتظر ہیں، امام بھی منتظر ہیں. کس چیز کے؟ حکم خدا کے منتظر ہیں کہ جب خدا کا حکم ہوگا تو ظاہر ہوں گے نا. اور خدا کا حکم کب ہوگا؟ خدا کا حکم جب ہوگا جب ان کے نصرت کرنے والے آمادہ ہو جائیں گے. خدا دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کے نصرت کرنے والے، ناصرین امام کہتے ہیں نا، ناصرین امام. ناصرین کون ہوتے ہیں؟ نصرت کرنے والے. جب امام کے نصرت کرنے والے پورے ہو جائیں گے، جب امام تشریف لائیں گے، ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ امام ہمارے ناصر بن جائیں. امام ہمارے ناصر نہیں بنیں گے، ہمیں امام کا ناصر بننا ہے. وہ ہدف وہ ٹارگیٹ جو امام علیہ السلام کے لیے خدا نے مقرر کیا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم کنٹریبیوٹ کریں گے, پھر امام تشریف لائیں گے. ہمارا کانسیپٹ ہی اور ہے, ہم فوراً فریادی مدم شروع کر دیتے ہیں. بھئی اپنے حصے کا کام ہمیں کرنا ہے اور اپنے حصے کا کام بھی کرنا ہے اور امام علیہ السلام کے لیے راہیں بھی ہموار کرنا ہے تاکہ جب بھی وہ تشریف لائیں, جس وقت بھی تشریف لائیں, ان کے لیے جتنا ممکن ہو آسانیاں فراہم, آسانیاں فراہم. ہم وہ نہ بنے جو یہودی کہتے تھے. یہودی بعض بدبخت یہودی جو تھے, بد کردار یہودی جو تھے, وہ نیک یہودیوں کو کہتے تھے, جو ان کے نیک لوگ تھے ان سے کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا, اس دنیا کو ظلم و جور سے بھر دیا, گناہوں سے بھر دیا, اب تم لوگ کوشش کرو تاکہ وہ مصلح جو ہے جس کا تم لوگ انتظار کر رہے ہو وہ آ جائے, کیونکہ وہ جب آئیں گے جب گناہوں سے بھر جائے گی دنیا. یہ یہودی کیا کرتے تھے نیک لوگوں کو کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا تم اپنے حصے کا کام کرو. تو ایسا نہیں ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی, نہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ بے شک امام اس وقت تشریف لائیں گے جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی, لیکن اس ظلم و جور کا مقابلہ کرنے والی قوتوں اور طاقتوں میں بھی اضافہ ہوگا. یعنی ناصرین امام بھی تیار ہوں گے جب تو مقابلہ ہوگا. اس انتظار کا مطلب ہی, اور انتظار ایک کیفیت کا نام ہے, انتظار ایک بے چینی کا نام ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں الانتظار اشد من الاحتضار. انتظار جو ہے وہ احتضار سے, یعنی موت کی جو کیفیت ہوتی ہے نا مرنے والی, اس سے زیادہ شدید ہوتی ہے. اسی کیفیت کو ہم ظاہر کرتے ہیں سمبولیکلی جب امام علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے, ان کا نام آتا ہے, اس انتظار کی کیفیت کو. مثال کے طور پر امام کا نام آتا ہے, کھڑے ہو جائیں, سر جھکائیں, یہ کیا ہے؟ احترام میں نہیں, یہ احترام میں نہیں ہے. بے شک احترام اپنی جگہ ہے لیکن یہ احترام میں نہیں. باقی ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کا نام آتا تھا لوگ کھڑے ہوتے تھے, نہیں ہوتے تھے. مولا علی کے زمانے میں مولا علی کا نام آتا تھا لوگ کھڑے ہوتے تھے, شیعہ, نہیں ہوتے تھے. چھٹے امام کے دور میں ان کا نام آتا تھا شیعہ کھڑے ہوتے تھے, نہیں ہوتے تھے. لیکن امام زمانہ کا نام آتا تھا چھٹے امام بھی کھڑے ہو جاتے تھے, امام رضا بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قائم آل محمد ہیں. صلوات پڑھیے اپنے کے اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. یہ قائم آل محمد یعنی قیام کرنے والے ہیں, قیام یعنی اٹھ کھڑے ہونے والے, انقلاب برپا کرنے والے. جیسے ان کا تذکرہ آتا تھا, جس امام کے سامنے تذکرہ آتا تھا وہ کھڑے ہو جاتے تھے, گویا اس کیفیت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کا نام نامی اس میں گرامی آیا تو کیا وہ تشریف لے آئے. جیسے آپ کسی کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں اپنے گھر میں, ایک دم کالنگ بیل بجی, آپ کہتے ہیں شہر وہ آ گئے, پھر اٹھ کے جاتے ہیں فوراً. موبائل کی گھنٹی بجی, آپ کہتے ہیں اچھا کیا پتا انہیں کا فون آیا ہو, فوراً دیکھتے ہیں. یہ اس کیفیت کو ظاہر کر. اور ایک قدم آگے بڑھاؤ, ہم ان کی نصرت میں ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں. اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تھوڑا سا آگے جھکاؤ, رکو میں نہیں جانا ہے, تھوڑا سا آگے جھکاؤ سمبولیکلی کہ اگر ان کی نصرت کے لیے میرے سر کی ضرورت ہے تو یہ حاضر ہے, ہم ان کے منتظر ہیں. اگر وہ آج تشریف لے آئیں اور ان کی نصرت کے لیے میرا سر چاہیے تو یہ حاضر ہے. اس قدر آمادہ اور تیار ہیں ہم کہ جیسے ان کا نام آیا فوراً اپنی آمادگی کو ظاہر کریں. یہ ہماری طرف سے ایک جیسچر سمبولک, اس لیے ہم امام کا نام آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, سر کو جھکاتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، یعنی اس قدر ہم آمادہ اور تیار ہیں. لیکن جتنے سمبولیکلی ہم تیار ہیں، کیا اتنے ہی پریکٹیکلی بھی تیار ہیں؟ دی کوشچن از دس، جتنے ابھی تو ہمیں سمبل کا بھی نہیں پتا، وہ تو تشریح کر رہے ہیں ہم ابھی آپ کے سامنے، ورنہ نہیں پتا ہم کیوں کھڑے ہو رہے. تو یہ وہ ہیں جو قیام کریں. اسی کیفیت کو اور چیزوں میں بیان کیا گیا. آپ دعائے عہد پڑھیں، کیا کہا گیا اس کے اندر؟ کہ بارہ اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے ان کے زمانے میں دوبارہ اٹھانا، اس طرح کہ میں کفن پہنے ہوئے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے اور ان کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں. ٹھیک ہے، جو زیارت ہم ان کے لیے پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ کہتے ہیں، وجعلنا من المستشهدین بین یدی، کہ بارہ راہ میں ان کے ساتھ مل کے جہاد کرنے والوں میں اور کٹ کے مر کے گرنے والوں میں سے قرار دیں. کیونکہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ایک بڑا مقابلہ ہوگا، اس کے لیے ہم کتنے آمادہ ہیں، کتنے تیار ہیں. بہت سارے کانسیپٹ ہمارے کلیئر نہیں ہیں، اس لیے ہم مطمئن ہیں. اگر وہ کلیئر ہو جائے تو پریشانی شروع ہو سکتی ہے. میں ایک جگہ اس طرح کی ایک نشست تھی بعض دوستوں کی، تو بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ امام زمانہ تشریف لانے ہوں گے جب، تو اس سے پہلے جو دنیا کے حالات ہوں گے، جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے روایتوں سے کہ وہ خراب حالات ہوں گے کافی، تو اس میں میرا اپنا خیال ہے ان روایات کی روشنی میں کہ اسٹاک ایکسچینج تو بیٹھ جائے گا امام کے ظہور سے قبل کے جو حالات ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ اسٹاک ایکسچینج تو بیٹھ جائے گا. تو اب آپ سوچیں کہ جن لوگوں کے کاروبار بزنسز اسٹاک ایکسچینج سے وابستہ ہیں، وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچیں کہ کیا امام کی آمد، وہ ظہور پرنور، وہ پوری انسانیت کی نجات اس قدر اہم ہے کہ جس کی خاطر میرا یہ اسٹیبلش کاروبار تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن وہ تشریف لے آئیں. یہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے سوچیں کہ وہ جب تشریف لائیں گے اس سے پہلے جو حالات ہوں گے اس میں میرا کاروبار بھی تباہ ہو سکتا ہے. جن جن لوگوں کے وابستگی، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر ان کا دل یہ کہے کہ نہیں، امام کی آمد ضروری ہے، انسانیت کی نجات ضروری ہے، اس کے خاطر میں اپنا سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، اولاد کو پیش کرنے کے لیے، مال کو پیش کرنے کے لیے، کاروبار کو پیش کرنے کے لیے، میں اس کے لیے تیار ہوں، اگر اس بات پر وہ کنوینس ہے، پھر وہ کہے اللہم اجل ولیک الفرج. ورنہ بعد میں یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہونے والا ہے، پہلے اندازہ ہوتا تو یہ کہتے ہوئے سوچتے. بہت سے لوگوں کا اندازہ نہیں ہے نا، بہت سے لوگوں کا اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان ہوں گے تو کیا ہوگا. تو ایک صاحب کا ریکارڈ میں جملہ ہے کہ اگر پہلے پتا ہوتا کہ اسلام میں شراب بھی حرام ہو جائے گی تو کبھی ادھر نہیں آتے. پتہ نہیں تھا پہلے کہ شراب بھی حرام ہو جائے گی، تو پہلے پتا ہوتا تو نہیں آتے. تو اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھنے کی ضرورت ہے. دعائیں پڑھنے سے پہلے دعائے ندبہ کیا ہے؟ اسی انتظار کی کیفیت کو بیان کرنے کا نام. ندبہ یعنی نوحہ. فراق امام زمان میں ایک امام کے سپاہی کی، ایک امام کے عاشق کی تڑپ. ایک عاشق امام اپنے امام کے فراق میں کس طرح تڑپتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی. عزیز علیہ ان ارا الخلق ولا ترا، کئی جملے ہیں نا، عزیز علیہ، عزیز علیہ، عزیز علیہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر سخت ہے، مولا میرے لیے بہت سخت ہے کہ میں ہر چیز کو دیکھ سکتا ہوں، آپ کی زیارت سے محروم. کوئی محسوس تو کرے کتنی سختی، لیکن کب محسوس کرے گا؟ اس وقت محسوس کرے گا جب امام علیہ السلام کی غیبت سے اس کو کسی کمی کا احساس ہوگا. اگر اس کو کسی کمی کا احساس ہی نہیں ہے، اس کے سارے معاملات چل رہے ہیں، اس کی ایجوکیشن چل رہی ہے، اس کی جاب چل رہی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کے گھر کے سارے معاملات چل رہے ہیں، ساری ایکٹیویٹیز ایز یوزول روا دوا ہیں، اس میں کہیں کسی کمی کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میرا کوئی سرپرست، میرا والی، میرا امیر، میرا امام، میرا ولی نعمت مجھ سے دور ہے، یہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے. سارے کام چل رہے ہیں ہمارے، کہیں کسی مرحلے پر احساس ہوتا ہے. ایک انسان ہے، بہت بوڑھا انسان ہے، آج کل یہ بہت کامن ہونے لگا ہے، بچے پڑھ لکھ کے باہر چلے گئے، ماں باپ یہیں رہ گئے، ایسا ہے نا بہت. اب ایک بوڑھا باپ ہے، اس کا ایک جوان بیٹا ہے، لیکن اس کے پاس نہیں ہے. بوڑھی ماں ہے، اس کا جوان بیٹا ہے، لیکن اس کے پاس نہیں ہے. آپ اس کے دل سے پوچھیں کتنا یاد آتا ہے وہ، کب کب یاد آتا ہے وہ؟ عید آئے گی وہ یاد آئے گا، بقرعید آئے گی وہ یاد آئے گا، محرم آئے گا وہ یاد آئے گا، گھر میں کوئی تقریب ہوگی وہ یاد آئے گا، کوئی بیماری ہو جائے گی تو یاد آئے گا. میں اس وقت بیمار ہوں، مجھے کوئی ہاسپٹل لے جانے والا نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا نہیں ہے، میرا بیٹا ہوتا تو مجھے لے کے جاتا. ہر وقت یاد آتا ہے نا. تو ہماری زندگی کے بھی ہر لمحے میں، ہر مرحلے پر امام یاد آنے چاہیے، ان کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا. لیکن کیا ہماری زندگی میں امام کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کمی ہے؟ کیا ہم دل سے اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ تڑپ کے امام کو یاد کریں؟ دعائے ندبہ تو ہمارے یہاں ایک ایکٹیویٹی ہے، دعائے ندبہ تو ثواب کا ذریعہ ہے، مومنین گھر میں آئیں گے، برکتیں ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، دیٹس آل، اس لیے دعائے ندبہ کر دیتے. امام کا ظہور جمعے کو ہوگا، روایت کے اندر آیا ہے، اس لیے جمعے کے دن دعائے ندبہ پڑھنے کی تاکید ہے. اعیاد اربعہ، چار عیدوں میں دعائے ندبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا. جمعہ بھی عید میں شمار کیا جاتا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر، چار موقع پر دعائے ندبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی چھٹی ختم ہو گئی، اب اتوار کی چھٹی آ گئی، اس لیے ہم اتوار کو دعائے ندبہ پڑھتے ہیں. میں خدا نہ خواستہ کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، صرف سوچنے کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں. جمعے کی چھٹی ختم ہو گئی، اب اتوار کی چھٹی شروع ہو گئی، اس لیے اتوار کو دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. گویا ایک میسج دے رہے ہیں کہ مولا اتوار ہی کو آئیے گا، جمعے کو تو ورکنگ ڈے ہے. اگر آپ جمعے کو آ گئے پھر تو مشکل ہے. تو وہ جو کیفیت ہے اس کے اندر، وہ کیفیت نظر نہیں آ رہی. اس کیفیت کو ہم نے کسی اور کیفیت سے بدل دی. جو فراق امام میں آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے، ایک آنسو وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کی وجہ سے نکلنا چاہیے، ایک آنسو وہ ہے جو عزاداری امام حسین میں نکلنا چاہیے، ایک آنسو وہ ہے جو فراق امام زمانہ میں نکلنا چاہیے. یہ الگ الگ آنسو ہیں، ٹھیک ہے. اب ہمارے دو آنسو جو ہیں وہ نکل نہیں رہے ہیں، نہ گناہوں پہ آنسو نکل رہے ہیں، توبہ والے، استغفار والے آنسو، نہ فراق امام میں آنسو نکل رہے ہیں، کیونکہ وہ کیفیت تاری نہیں ہو پا رہی ہے. ایک آنسو چونکہ بچپن سے نکل رہے ہیں عزاداری میں، اسی آنسو کو باقی دونوں ایشوز پر بھی ہم کیش کرواتے ہیں. معذرت اگر برے لگی ہے، ایک آنسو جو نکل رہے ہیں اسی کو باقی دونوں چیزوں پہ بھی کیش کرواتے ہیں. لیکن اس کیفیت کی ضرورت ہے، اس تڑپ کی ضرورت، اور عزاداری سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے. اسی جگہ شاید میں نے گزشتہ مجالس میں بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا امام زمانہ سے اور امام زمانہ کا امام حسین سے گہرا تعلق ہے. جب آپ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں تو امام حسین کو یاد کرتے ہیں، عین الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے کربلا کے شہداء کے خون کا انتقام لینے والا. اور جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں امام حسین کے لیے تو امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں کہ بارِ الٰہی میں ان کے ساتھ مل کے، امام منصور کے ساتھ مل کے ان کے خون کا انتقام لینے والوں میں سے قرار تھے. تعلق ہے نا گہرا ایک دوسرے سے، بڑا گہرا تعلق کربلا کا عاشورہ کا ظہور سے اور ظہور کا عاشورہ سے، امام حسین کا امام زمانہ سے اور امام زمانہ کا امام حسین سے بہت گہرا تعلق ہے. کیونکہ امام تشریف لائیں گے تو منتقم کربلا بن کر آئیں گے. منتقم کربلا، منتقم کربلا کا کیا مطلب؟ اگر امام یزید کو قبر سے نکال کے سولی پہ ٹانگ دیں تو کیا فرق پڑتا ہے اسے؟ نہیں، اصل انتقام یہ ہے کہ جن حالات کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا، جس فاسق و فاجر نظام کے خاتمے کے لیے حسین اٹھے، جو انبیاء علیہ السلام کی آمد کا مقصد اور ہدف تھا، لیقوم الناس بالقسط، کے لوگ عدل و انصاف کے نظام کے لیے اٹھ کھڑے، حسین اس کام کے لیے اٹھے، تو امام حسین علیہ السلام کے اس ایجنڈا کو پورا کریں گے امام زمانہ. اور اس روئے زمین پر ظالمانہ نظام، یزیدی نظام کا خاتمہ کریں گے اور الہی نظام کو نافذ کریں گے. اصل انتقام یہ ہے، الہی نظام نافذ ہو، یہ انتقام. بس انتظار فقط ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، انتظار آمادگی اور تیاری کا نام. آج کی حد تک یہی گفتگو تمام. ایک ناصر امام کیسا ہوتا ہے؟ ایک آئیڈیل ناصر امام اگر آپ کو دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھیں کیسے ہوتے ہیں انصار، کہ جن کو زمانے کے امام بھی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، سلام ہو آپ پر اے اولیاء اللہ. ایسے ہوتے ہیں اولیاء اللہ جیسے حسین کے انصار تھے، السلام علیکم یا اسفیاء اللہ. اسفیاء اللہ یعنی چوزن پیپل، سلیکٹڈ. چشم فلک نے ایسے لوگ دیکھے نہیں، ایسے لوگ دیکھے نہیں. ایسے ہی حسین نے کہا کہ جیسے میرے اصحاب تھے ایسے اصحاب ہم نے سنے نہیں، جیسے میرے اہل بیت ہیں ایسے اہل بیت ہم نے دیکھے نہیں. اپنے اصحاب کے لیے فرمایا ایسے ہوتے ہیں جان چھڑکنے والے، بیعت اٹھا کے چراغ گل کر کے کہتے ہیں چلے جاؤ اور نہیں جاتے، کہتے ہیں چلے جاؤ. حسین ایک مرتبہ خیمے سے نکلے، رات کا وقت تھا، شب عاشور، جائزہ لینے کے لیے اکیلے. ہلال ابن نافع پیچھے پیچھے آ گیا، جوان تھا ہلال. امام نے مڑ کے دیکھا، کہا ہلال کیوں آئے؟ کہا مولا آپ اکیلے جا رہے تھے، میں نے سوچا کوئی نقصان نہ پہنچائے آپ کو، میں آ گیا آپ کے ساتھ، معذرت، بغیر اجازت کے آ گیا میں، لیکن مجھے تشویش ہوئی اس لیے میں آ گیا. کہا اچھا ٹھیک ہے، آ گیا ساتھ لیا. کہا ہلال تم جوان ہو، دیکھو یہ سامنے جو دو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں ان کے درمیان سے ایک راستہ نکلتا ہے، اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ اپنی جان بچاؤ اور اس کے درمیان سے نکل کے چلے جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، یہ میرے دشمن ہیں. ہلال ایک مرتبہ قدموں پہ گر گئے، مولا آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں اور صرف جان بچانے کے لیے چلے جائیں کہ جان بچ جائے میری؟ یہ تو ایک جان ہے، ایک زندگی ہے، ایسی اگر ہزار مرتبہ زندگی ملے ہزار مرتبہ آپ پر قربان کریں گے. یا حسین کے اصحاب، شب عاشور جب چراغ گل کر دیا گیا، دوبارہ چراغ روشن کیا گیا، سب اپنی جگہ اسی طرح جم کے بیٹھے گئے تھے، پھر کھڑے ہوئے باری باری. جو جملے انہوں نے کہے، خدا کی قسم وہ تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھیں، بڑے سے بڑے لیڈر آپ کو ملیں گے، لیکن ایسے باوفا ساتھی جس کا اظہار انہوں نے کیا کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے چلے جائیں، یہ جان اتنی قیمتی نہیں ہے. اگر ایک کیا 70 مرتبہ موقع ملے 70 مرتبہ جان قربان کریں, جان بچا کر چلے جائیں ہم. کل آپ کے نانا اگر ان سے پوچھیں گے کہ تم میرے فرزند کو میری آل کو دشمن کے درگے میں چھوڑ کے اپنی جان بچا کے چلے گئے تھے تو کیا جواب دیں گے؟ کل آپ کی والدہ گرامی نے روزے محشر پوچھ لیا, اپنی جان بچا کر آ گئے تھے, میرے لال کو دشمن کے درگے میں چھوڑ کے آ گئے تھے؟ نہیں, ہم اس لیے نہیں آئے کہ اپنی جان بچا کے چلے جائیں, ہم تو آئے اسی لیے کہ اپنی جان قربان کریں. اور پھر ایک موقع آیا جب حسین نے ان کو بشارت دی, کہا دیکھو تمہارا مقام یہ ہے. حسین نے جنت کو دکھا کے ان کی وفاداری نہیں خریدی, پہلے انہوں نے اپنی وفاداری کا اظہار کر دیا, پھر حسین نے ان کے مقامات دکھائے, یہ ہے تمہارے مقامات. اور جب انہوں نے اپنے مقام کو دیکھ لیا پھر تو بے قراری آ گئی ان کے اندر, بے چینی آ گئی. روز عاشورہ مرنے کے لیے بے قرار تھے, یہاں تک ایک موقع پر امام حسین کو کہنا پڑا, یا اہل الکرامہ جلدی نہ کرو, اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ بے چینی کے ساتھ بے قراری کے ساتھ آتے ہیں, مولا اجازت دے دی, اجازت دیجیے. کس بات کی اجازت؟ مرنے کی اجازت. جانتے ہیں جو میدان میں گیا واپس تو نہیں آیا. کل ہم و غم ان کا کون ہے؟ حسین ابن علی. آخری وقت ہے, مسلم ابن اوسجا یا حبیب ابن مظاہر, آخری وقت ہے, زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں, روح قفس ان سوری سے پرواز کرنے والی ہے. ساتھی کہہ رہے ہیں دیکھو ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں, شہادت مبارک ہو, ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی اگر کوئی میسیج کوئی پیغام دینا ہو اپنے خانوادے کے لیے, گھر والوں کے لیے, کوئی وصیت کرنی ہو تو کر دو, ہم کوشش کریں گے پہنچانے کی. اور وہ کہتے ہیں نہیں, کوئی وصیت نہیں. ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہیں, کہتے ہیں بس اس غریب کا ساتھ نہ چھوڑنا, بس یہ وصیت, اور کوئی وصیت نہیں. اپنی جان, حسین نے کہا کسی کو جا کے جان قربان کرو, کوئی دکھائے کہیں پر حسین ابن علی نے کسی سے کہا ہو کہ تم جاؤ اپنی جان قربان کرو؟ حسین نے کسی سے نہیں کہا. چند جملے صرف عرض کروں, حسین نے اگر کسی سے کہا آن ریکارڈ, اپنے جواں سالہ فرزند سے کہا تقدم ولدی, بیٹا آگے بڑھو. اگر حسین نے کسی کے لیے کہا, اپنے لال کے لیے کہا بیٹا آگے بڑھو. اور جب علی اکبر اجازت کے لیے آئے نا, آپ نے پسو پیش سے کام نہیں لیا, نہیں روکا. جناب قاسم کی اجازت نہیں دی اس طرح, انہوں نے محمد کی اجازت نہیں دی اس طرح. علی اکبر جب آئے صرف ایک جملہ کہا کہ جا کے اپنی پھوپھی سے بھی رخصت ہو, اپنی پھوپھی سے. اور پھر جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنے لگے تو راوی کہتے ہیں کہ حسین کے خیمے کا پردہ ایک مرتبہ اٹھتا تھا اور پھر گر جاتا تھا, اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا. اور پھر بہت دیر کے بعد ایک مرتبہ ایک جوان تھا جو باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا اور کچھ بیویاں تھیں جو اس کو واپس پیچھے کھینچ لیتی, یہاں تک کہ بہت مشکلوں کے بعد وہ جوان باہر نکل کر آیا. جب وہ جوان باہر آیا تو ہم نے دیکھا جیسے اس کا چہرہ نہیں چودھویں کا چاند ہے. اللہ حافظ. یہ یزیدی راوی ہے, یزیدی راوی ہے جو کہتا ہے کہ علی اکبر جب باہر نکلے ان کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند. تو جناب زینب کی نگاہ میں علی اکبر کا چہرہ کیسا ہوگا؟ امام حسین کی نگاہ میں علی اکبر کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اور اس زبان کو حسین رخصت کرتے ہیں, اور جب جانے لگتے ہیں تو دعا کرتے ہیں, آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں, بار الہ گواہ رہنا اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, کردار میں, رفتار میں, گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ تھا. جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا اس زبان کو دیکھ لیا کرتا تھا. اور اس کے بعد جب علی اکبر ایک مرتبہ جانے لگے, محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے, رکے, مڑ کے دیکھا, بڑا بوڑھا باپ آ رہا ہے, گھوڑے سے اتر کے آئے, کہا بابا جان آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا. کہا بیٹا رخصت کر دیا, روکنے نہیں آ رہا, لیکن کاش تیرا تجھ جیسا ایسا جوان بیٹا ہوتا اور اس طرح مقتل میں جا رہا ہوتا, پھر میں پوچھتا کس طرح رخصت کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد علی اکبر وہ واحد شہید ہیں جو میدان سے ایک مرتبہ واپس آئے, آنے کے بعد کہا بابا جان پیاس مارے دے رہی ہے, بابا جان یہ اسلحہ کا بوجھ بہت زیادہ ہے, تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں جنگ کا نقشہ بدل دوں. حسین کہتے ہیں بیٹا پانی نہیں ہے یہاں پر, جاؤ تمہارے نانا ہاتھ میں آب کوثر لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں, تمہارے دادا ہاتھ میں آب کوثر لیے انتظار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر جاتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے علی اکبر کی آواز آتی ہے، حسین جب میدان میں پہنچتے ہیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جملہ ارشاد فرمان، الدنیا بعدک الافا، میرے لال تیرے بعد اس دنیا پر خاک. اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم وسیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، جہاں جہاں زداری سید شہدا ہو رہی ہے زداری کی اور زداران سید شہدا کو اپنی حفظ امان میں رکھ، جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہونے کی کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کو تمام مخلص رہنما جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار و میں سے قرار دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.